بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور نشریات کے آخر میں پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی اس وقت کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ لیجیے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ سمجھ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمتیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے شہری ترقیات اور ٹرانسپورٹ کے وزیر نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں اجتماعی عصمت دری اور خاندان کے 7 افراد کے قتل عام کے 11 مجرموں کو ریاستی حکومت کی طرف سے معافی دیے جانے کے معاملے پر مختلف حلقوں کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے بھی شدید احتجاج کیا ہے۔ طالبان نے فائرنگ کر کے اپنے ہی شیعہ ہزارہ طالبان کمانڈر کو جان سے مار دیا ہے۔ 5 شہید فلسطینی بچوں کے اہل خانہ اور لواحقین نیز غزہ کے عوام نے ان فلسطینی بچوں کے مزار پر دھرنا دیا ہے۔ اور دہشت گرد امریکی فوجیوں اور امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد کرد ملیشیاؤں کی فوجی مشقوں کے موقع پر مشرقی شام میں الجبسا آئل فیلڈ کے اطراف میں امریکی فوجی اڈے کے قریب کئی شدید دھماکے ہوئے ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے شہری ترقیات اور ٹرانسپورٹ کے وزیر نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے شہری ترقیات اور ٹرانسپورٹ کے وزیر رستم قاسمی نے آج اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ایران کی وزارت خارجہ کے اقتصادی شعبے کے سربراہ مہدی سفری اور پاکستان میں ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی سمیت بعض ایرانی حکام بھی موجود تھے۔ شہری ترقیات اور ٹرانسپورٹ کے ایرانی وزیر رستم قاسمی ایران اور پاکستان کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کے 21 اجلاس میں شرکت کے لیے آج صبح دارالحکومت اسلام آباد پہنچے۔ ان کے ہمراہ ایک اعلی سطحی وفد بھی پاکستان گیا ہے۔ آج دونوں ممالک کے 21ویں مشترکہ اقتصادی کمیشن کا افتتاحی اجلاس بھی اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں متعلقہ وزارتوں کے اعلی عہدیداروں نے شرکت کی۔ صدر ایران نے چہلم امام حسین علیہ السلام کے عظیم عوامی اجتماع کے لیے عوامی گنجائشوں سے استفادے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ابراہیم رئیسی نے متعلقہ اداروں اور محکموں پر زور دیا کہ وہ چہلم امام حسین علیہ السلام کے لیے عراق جانے والے زائرین کو لازمی سہولتوں کی فراہمی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ اس سال چہلم امام حسین علیہ السلام 17 ستمبر کو منایا جائے گا۔ لاکھوں زائرین ہر سال چہلم امام حسین میں شرکت کے لیے عراق کے جنوبی شہر کربلا معلی جاتے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں اجتماعی عصمت دری اور خاندان کے 7 افراد کے قتل عام کے 11 مجرموں کو ریاستی حکومت کی طرف سے معافی دیے جانے کے معاملے پر مختلف حلقوں کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے بھی شدید احتجاج کیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے سن 2002 کے گجرات کے بلقیس بانو اجتماعی عصمت دری اور اس کے گھر کے 7 افراد کے قتل کیس کے 11 مجرموں کو معاف کر دیے جانے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید تنقید کی ہے۔ راہل گاندھی نے مودی حکومت سے سوال کیا کہ اجتماعی عصمت دری کے مجرموں کو معافی دے کر وہ ملک کی خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کے قول و فعل میں واضح تضاد اور فرق کو پورے ملک کے عوام دیکھ رہے ہیں۔ گجرات کی ریاستی حکومت نے بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری کا ارتکاب اور اس کے گھر کے 7 افراد کو، جن میں ایک 3 سالہ بچی بھی شامل تھی، قتل کرنے والے 11 مجرموں کو 15 اگست کے جشن کی مناسبت سے معافی دے دی تھی۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں ایک مال گاڑی سے مسافر ٹرین کی ٹکر سے 50 سے زیادہ مسافر زخمی ہو گئے ہیں۔ ریاست مہاراشٹر میں ٹرین کا یہ حادثہ آج صبح اس وقت پیش آیا جب ضلع گوندیا میں ایک مسافر ٹرین مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس تصادم کے نتیجے میں مسافر ٹرین کے متعدد ڈبے پٹری سے اتر گئے، جس میں 50 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہندوستانی ریلوے کے ایک اعلی عہدیدار نے بتایا ہے کہ 36 گڑھ سے راجستھان جانے والی ایک مسافر ٹرین کو پیچھے سے آنے والی مال گاڑی نے ٹکر مار دی۔ مذکورہ ریلوے افسر نے بتایا کہ اگرچہ مال گاڑی کے ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائے تھے، لیکن اس کے باوجود حادثہ نہیں ٹل سکا۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ بہت سے زخمیوں کو ابتدائی علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ طالبان نے فائرنگ کر کے اپنے ہی شیعہ ہزارہ طالبان کمانڈر کو جان سے مار دیا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی وزارت دفاع نے آج ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبہ ہرات میں طالبان کی سرحدی فورسز کی فائرنگ میں شیعہ ہزارہ طالبان کمانڈر مولوی مہدی مجاہد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تاہم ابھی تک مولوی مہدی مجاہد کے قریبی افراد نے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ واضح رہے کہ شیعہ ہزارہ طالبان کمانڈر مولوی مہدی مجاہد کا تعلق ہزارہ قبیلے سے تھا اور وہ افغانستان کے صوبے سرپل کے شہر بلخاب سے تعلق رکھتے تھے۔ افغانستان میں 15 اگست سن 2021 کو طالبان کی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے چند مہینے کے بعد طالبان اور شیعہ ہزارہ طالبان کمانڈر مولوی مہدی مجاہد کے مابین اختلافات بڑھ گئے تھے اور پھر نوبت جھڑپوں تک پہنچ گئی، جن میں کئی افراد جاں بحق ہو گئے اور صوبے بلخاب کے سینکڑوں مکین اس صوبے کو ترک کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ 5 شہید فلسطینی بچوں کے اہل خانہ اور لواحقین نیز غزہ کے عوام نے ان فلسطینی بچوں کے مزار پر دھرنا اور عالمی سطح پر غاصب صہیونی حکومت کے خلاف کارروائی کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق 5 شہید فلسطینی بچوں کے اہل خانہ اور لواحقین نیز غزہ کے عوام نے جبالیہ میں پانچ شہید فلسطینی بچوں کے مزار پر دھرنا دیا اور غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی جارحیت کے دوران فلسطینی بچوں کو خاک و خون میں غلطیں کیے جانے کی شدید مذمت کی۔ ان شہید فلسطینی بچوں کے اہل خانہ اور لواحقین نے جبالیہ میں ان بچوں کے مزار پر اجتماع کیا اور دھرنا دیا۔ نیز زور دے کر کہا کہ غاصب صہیونی حکومت ہمیشہ بچوں کو خاک و خون میں غلطیں کرتی رہی ہے، اس لیے اس غاصب حکومت کے خلاف عالمی اداروں کی جانب سے مؤثر کارروائی کیے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل عنقریب فلسطین کو مکمل رکنیت دینے پر غور کرے گی۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب ریاض منصور نے بتایا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے سلامتی کونسل کے تمام رکن ملکوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے سلامتی کونسل میں غیر جانبدار تحریک کے رکن ملکوں کا گروپ اپنے خصوصی اجلاس میں فلسطین کی مکمل رکنیت اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے معاملے پر غور و خوص کرے گا۔ ریاض منصور کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آئندہ بدھ کو اپنے خصوصی اجلاس میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لے گی۔ دہشت گرد امریکی فوجیوں اور امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد کرد ملیشیاؤں کی فوجی مشقوں کے موقع پر مشرقی شام میں الجبسا آئل فیلڈ کے اطراف میں واقع امریکی فوجی اڈے کے قریب کئی شدید دھماکے ہوئے ہیں۔ شام کے صوبہ الحسکہ کے مضافاتی علاقوں کے مقامی ذرائع کے مطابق صوبہ الحسکہ کے جنوب میں واقع شہر الشدادی میں الجبسا آئل فیلڈ کے قریب امریکی فوجی اڈے کے اطراف میں آج الصبح کئی دھماکے ہوئے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ دھماکے امریکی اتحاد کی جانب سے فوجی مشقوں کے دوران روشنی پھیلانے والے گولے داغے جانے کے موقع پر ہوئے ہیں۔ یہ فوجی مشقیں دہشت گرد امریکی فوجیوں اور امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیاؤں کے درمیان ہو رہی ہیں۔ شام میں امریکہ کا یہ ایک بڑا فوجی مرکز ہے جسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ شام کے صوبہ حلب کے بعض مضافاتی علاقوں پر ترکی کے جنگی طیاروں کے حملے میں تین شامی فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق ترک جنگی طیاروں نے منگل کی شام صوبہ حلب کے بعض مضافاتی علاقوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا، جس میں تین شامی فوجی جاں بحق اور چھ زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ترکی کا یہ حملہ دہشت گردوں کی حمایت میں انجام پایا۔ ترک فوج دہشت گردوں کے خلاف مہم کے بہانے گزشتہ دو ڈھائی برس سے شام کے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے ہے، جبکہ شامی شہری ترک فوج کے حملوں سے بہت تنگ آ چکے ہیں اور ان علاقوں کے عوام نے بارہا مظاہرے کر کے اپنے ملک کی سرزمین سے ترک فوجیوں سمیت تمام بیرونی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ جار سعودی اتحاد کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق جار سعودی اتحاد کے ڈرون اور جاسوس طیاروں نے صوبہ معارب تائز، جوف، سادہ، الحدیدہ، زالے، حجہ اور سرحدی علاقوں پر پروازیں انجام دے کر اقوام متحدہ کی قائم کردہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جارح سعودی اتحاد کے مسلح ڈرون طیاروں نے صوبہ تئیس کے البرا اور صوبہ معارب کے علاقے تلا میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ رہائشی علاقوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کے فوجیوں نے مختلف صوبوں میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے مورچوں کے علاوہ الحدیدہ، تائز، معارب، حجہ اور سادہ سمیت متعدد صوبوں میں رہائشی علاقوں پر گولہ باری بھی کی ہے۔ عراق کے سرکردہ سیاسی رہنماؤں نے ملک میں جاری سیاسی کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مڈل ایسٹ نیوز کے مطابق عراق کے سابق وزیر اعظم اور نصر الائنس کے سربراہ حیدر العبادی نے کہا ہے کہ ملک انتہائی حساس دور سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی کشیدگی میں کمی اور ملک کو بحران سے نکالنا قومی ضرورت بن گیا ہے۔ حیدر العبادی کا کہنا تھا کہ عراقی عوام اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں اور یہ سیاست دانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قومی مفادات کے مطابق عوامی مشکلات کا حل پیش کریں۔ اس سے پہلے الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کی غرض سے قومی ڈائیلاگ شروع کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ ہادی العامری کا کہنا تھا کہ ملک کے تمام سیاسی دھڑوں نے قومی ڈائیلاگ منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکا جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا سیر ہوں، میں بڑا کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا سیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے میں غم و الم میں ہوں بلا میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا میرا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
کیا تقدیر الہی اور اس کی قضا کا مطلب جبر نہیں ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ نے معین کر دیا انسان وہی بنے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے گا اس میں انسان کا کسی بھی طرح کا اختیار نہیں ہوگا.
جی، قضاء و قدر کے متعلق جو سوال کیا گیا اس سے جبر لازم نہیں آتا، چونکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، لامحدود ہے. وہ ہم سب کو جانتا ہے، ہمارے تمام نفسیات کو جانتا ہے، تمام احساسات کو جانتا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے. اس کا علم محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، ازل سے لے کے ابد تک، بلکہ ما بعد ابد تک وہ جانتا ہے ہر چیز کے جزئیات کو، کیفیات کو، احساسات کو. اسی طرح سے انسان کے تمام تر احتیاجات کو جانتا ہے، اس کے تصورات کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کے اسرار کو جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ ہے اللہ، وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کا علم تمام کائنات پہ محیط ہے. کائنات کا کوئی ذرہ، انسان کی نیت، اس کا تصور، اس کا ارادہ، کوئی بھی چیز غرض کے اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں. یہ پہلی بات. یہ دوسری بات یہ ہے کہ انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے. وہ جو کچھ بھی اس کائنات میں کرتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اس میں اختیار ہے، ارادے کا بھی اسے اختیار ہے اور عمل کا بھی اسے اختیار ہے. لہذا اللہ نے اسے عقل شعور سے نوازا ہے، اسی کی روشنی میں وہ ارادہ کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں اپنے اعمال انجام دیتا ہے. اللہ نے اس سلسلے میں انسان کو مجبور نہیں کیا ہے. تو اللہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سے یہ جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کب کیا کام کرنے والا ہے، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. لہٰذا جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا. مثلاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے مارکے کو سر کریں گے تو اپنے ارادہ و اختیار سے سر کریں گے، یہ روز ازل سے اللہ کے علم میں ہے. اسی طرح سے یزید جو باطل کا راستہ حق کو چھوڑ کے طے کرے گا، اتنا ظلم ڈھائے گا، اتنی بربریت انجام دے گا، یہ اللہ اپنے علم کے ذریعے سے پہلے سے جانتا ہے. اور یزید جو یہ عمل انجام دے رہا ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دے رہا ہے. لہذا قضاء و قدر سے جبر اس لیے لازم نہیں آتا کہ جس چیز کا اللہ ہمارے سلسلے میں، زید کے سلسلے میں، بکر کے سلسلے میں، امام حسین کے سلسلے میں، یزید کے سلسلے میں جس امر کو اللہ مقدر فرما رہا ہے وہ خود انسان کے اپنے اختیاری عمل کے سلسلے میں اللہ کا علم ہے، اس علم کے تحت اسے مقدر اور معین فرما رہا ہے، لہٰذا اس سے جبر لازم نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایک ڈاکٹر 3, 4, 5, یا 10 سال پہلے کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے اپنے علم کی روشنی میں کہ اسے 10 سال بعد کینسر ہوگا اور یہ اس میں مر جائے گا، ظاہر بات ہے کہ اس ڈاکٹر کا یہ فیصلہ کرنا مریض کے سلسلے میں، یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اسے موت دی ہے یا ڈاکٹر اسے کینسر دے رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کی یہ کچھ ایسے کام انجام دے گا یا ایسے حالات ہوں گے یا اس کے لیے ایسی حالت پیش آئے گی کہ جس کی وجہ سے اسے کینسر ہوگا اور اس کینسر کے مرض میں یہ مر جائے گا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر کا اطلاع دینا یا اس کے لیے کینسر کو فائنل کر دینا اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ ڈاکٹر اس کا موجد ہے۔ اسی طرح سے بالکل اللہ ہمارے سلسلے میں جو ہمارے اختیاری اعمال کو دیکھ کے مقدر فرماتا ہے اس سے جبر لازم نہیں آتا کہ جو اللہ نے معین کر دیا ہے وہی زید انجام دے یا وہی خالد انجام دے، نہیں، اللہ اپنے علم کے ذریعے اسی کو مقدر فرماتا ہے جو آدمی اپنے ارادہ و اختیار سے اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتا ہے۔
قرآن مسلمانوں کو اتحاد و بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے، لیکن مسلمان انتہائی خطرناک تفرقے کے شکار ہیں اور ہر روز ایک دوسرے پر حملے کی تاک میں رہتے ہیں، کیا یہ ایک طرح سے اس کتاب کا نقض نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن کریم ہم کو تفرقہ بازی کا درس نہیں دیتا ہے بلکہ ہمیں اتحاد کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر تمام کی تمام امت مسلمہ تفرقے کا شکار بن گئی ہے، سارے مسلمان گروہ گروہ میں تبدیل ہو گئے ہیں، بٹ چکے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں، تو پھر یہ قرآن کریم کا نقص نہیں ہے، اس وجہ سے کہ قرآن کریم تو اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے، جیسی ذمہ داری امت مسلمہ کو ایک رکھنے کے لیے قرآن نے ادا کی ہے ایسی کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے قوانین کو چھوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہر روز نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما، سارے کے سارے مسلمان اس دعا کو ہر روز کم سے کم 10 مرتبہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، لیکن کیا واقعاً دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما؟ کیا واقعاً اس جملے کو سمجھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن فرما؟ اگر وہ اس کو سمجھ کے درک کر کے کہتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر ہم صراط مستقیم پر ہوتے تو پھر الگ الگ نہ ہوتے، ہم بٹے ہوئے نہ ہوتے، ہمارے اندر تقسیمات نہ ہوتی۔ لہذا اس چیز کا سبب کیا ہے کہ ہم سب کے سب ایک راستے پر آ جائیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ولا تتبعوا السبل، مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو، فتفرق بكم عن سبيله، کسی ایسے راستے کی اتباع نہ کرو کہ جو ایک راستے سے تمہیں دوسرے راستوں کی طرف بانٹ دے، بلکہ ایک راستے کی طرف، ایک راستے پہ چلو سب. تو قرآن کریم نے کس طریقے سے متوجہ کیا ہے؟ خود ہم قرآن میں کہتے ہیں اس بات کو، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں. تو جب ہم نماز میں پوری گہرائیوں کے ساتھ تہے دل سے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ایک راستے پر آ جائیں تو کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم ایک راستے پر نہ آ سکے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس میں قرآن کی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں قرآن کا نقص نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم بٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ہم عیسائیوں کے غلام بن چکے، اگر ہم یہودیوں کے غلام بن چکے، تو یہ قرآن کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہماری غلطی ہے کہ ہم نے سایہ رحمت پروردگار کو چھوڑ کر دوسروں کے دامن میں پناہ لینے کا تصور کیوں کیا ہے. لہذا سارے مسلمانوں کو قرآن کی یہ دعوت قبول کرنی چاہیے، اور سب کو ایک راستے پر گامزن ہونا چاہیے تاکہ قرآن کا مقصد اتحاد پورا ہو جائے.
شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بچپن میں ہی امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، کیا اس قسم کی چیز قابل قبول ہے؟ اور بنیادی طور پر بچپن میں امامت کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق جس طریقے سے نبی کی تعین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے امام کو بھی اللہ کی طرف سے معین کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں 10-20-50 سال تک زندگی بسر کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے امام بنا دے، نہیں. امامت بھی نبوت کی طریقے سے الہی عہدہ ہے. جس طریقے سے نبی کو اللہ نبی بناتا ہے، اسی طریقے سے امام کو اللہ امام بناتا ہے. چونکہ امامت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ امامت نام ہے دوام نبوت کا. بس جس طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت بشر کے لیے نبی کا انتظام کرے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے ہدایت بشر کے لیے نبی کے بعد آئمہ کے سلسلے کو جاری رکھے. دیکھیے، علم کلام میں شیعہ عقیدہ مشہور ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے، النبیو نبیون ولو کان فی بطن امہ، نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ شکم مادر ہی میں کیوں نہ ہو، والامام امام ولو کان غلامہ، اور امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے نبی نبی پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام امام پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے نبی بچپن ہی میں نبی ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی بچپن ہی میں امام ہوتا ہے. امام مہدی کے سلسلے میں اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، آپ کے سلسلے میں یہ جو گفتگو ہوتی ہے، آپ 5 سال کی عمر میں کیسے منصب امامت پہ فائز ہو گئے؟ دیکھیے، یہ چیز صرف امام زمانہ سے مخصوص نہیں ہے کہ آپ کم سنی کے عالم میں امام بن گئے، بلکہ امام زمانہ کے علاوہ ہمارے بعض اور بھی امام ہیں جو سن بلوغ سے پہلے منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں. ان میں سے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. آپ تقریباً 8 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، غرض کوئی بھی عہدہ الہی ہو اس کے لیے عمر شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے امامت کے لیے بھی عمر شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بچہ خدا کی طرف سے 5 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہو جائے، اور اس کے لیے میرے پاس قرآنی ثبوت بھی موجود ہے. چنانچہ یہ سورہ مریم کی آیہ کریمہ ہے، جب جناب مریم پر ان کی قوم نے تہمت لگائی کہ مریم یہ بچہ بغیر شوہر کے تم کیسے لے آئی، تو اس وقت جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان ان الفاظ میں کیا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عنایت کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تاریخی لحاظ سے اس وقت جناب عیسیٰ کی عمر صرف 3 دن کی تھی، اور 3 دن کی عمر میں جناب عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. تو جس طریقے سے نبوت کے حمل میں عمر کی قید نہیں ہے، اسی طریقے سے عہدہ امامت کے حمل میں بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. کہتے ہیں کہ انسان اگر قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر نمایاں طور پر ظاہر ہوگا. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قیامت کا اگر کسی کو اعتقاد ہے تو اس کی زندگی پر اثر کتنا ہوگا؟ دیکھیے، نہ صرف قیامت اور معاد بلکہ جتنی بھی اصول عقائد ہیں ان سب کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. البتہ اس کا اثر یکساں نہیں ہے، بعض میں کم ہے، بعض میں زیادہ ہے. لیکن معاد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑے گا. دیکھیے، اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے سارے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، وہ ذرہ بین ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی انسان نیکی کرے گا تو اس کی جزا دیکھے گا، یعنی اس کی جزا اس کو ملنی ہے جتنے بھی نیک کام کیے ہیں. یا اسی طرح اگر انسان نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کو دیکھے گا، یعنی کیا، یعنی اس کی جزا پائے گا. جب اس انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے وہاں کوئی سوس، کوئی فریب، کوئی دھوکہ یا کسی قسم کی رشوت وغیرہ کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ یقینی اور قطعی ہے اور اس میں نظر ثانی کی بھی گنجائش نہیں ہے، جب انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے گا تو اس کی پوری زندگی متحول ہو جائے گی. اس کا اثر نہ صرف انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اس کا اثر ہوگا. کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے اعمال کو کوئی دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ وہ اعمال کو دیکھنے والا ہے، تو ہم نہ صرف اپنے ظاہری بلکہ اپنے باطن کو بھی کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ہر کام میں ہم دقت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. یعنی ہمارا پورا ہم یہ ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنواریں، ہماری آخرت صحیح ہو جائے. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص معاد پر یقین نہیں رکھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، معاد وہ کہتا ہے سب ساری دنیا جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، ایسا آدمی بغیر کسی قانون کے, یعنی اصلاً اس کے وہاں قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ جس کا جب چاہے گا کسی پر ظلم کرے گا, جب چاہے گا کسی کی توہین کرے گا, وہ سارے اخلاقی اقدار کو پامال کرنے کر دے گا, حتیٰ بغیر کسی احساس ندامت کے وہ اپنے قول سے بھی منحرف ہو جائے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو, وہ برائی کرتا چلا جائے. اب جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ صرف یہی دنیا ہے, تو اسی مختصر اور محدود لذت کے مقابل میں وہ اپنے آپ کو جو ہے تسلیم کر لے گا اور ہر لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, چونکہ وہ سوچتا ہے صرف یہی دنیا ہے. بس اگر یہ عقیدہ کسی کا مات پر نہیں ہے تو اس کی زندگی بے ہدف ہے. جب اس کی زندگی بے ہدف ہو جائے گی تو اس کی زندگی میں پشمردگی, افسردگی, یہ ساری چیزوں کا سایہ رہے گا. اور لیکن اس کے برخلاف اگر کسی کا عقیدہ اللہ کے اوپر ہے, قیامت کے اوپر ہے, تو اس کی زندگی باہدف ہے. جب زندگی باہدف ہوگی تو وہ سارے اعمال کو دیکھے گا کہ کوئی عمل بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہونے پائے. بس مات کا عقیدہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر مؤثر ہے. اگر انسان مات پر عقیدہ رکھے گا تو اس کی زندگی نہایت سکون, اطمینان اور باہدف ہوگی.
یہ بات قابل قبول ہے کہ ایک معاشرے کی ترقی یا پسماندگی میں ایک گھر کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. لہٰذا اس بنا پر ماں باپ گھر کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے کون سی تدبیریں عمل میں لا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گھر کا, خاص کر ماں باپ کا, ایک گھر کو بنانے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے. اسی طرح سے چونکہ یہ معاشرے کی اکائی گھر ہے, لہذا اس گھر میں جتنی ترقی ہوگی اتنا ہی معاشرے پہ اثر پڑے گا, اور جتنا پسماندہ ہوگا اور معاشرے میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. لہذا اس سلسلے میں ماں باپ کو کچھ تدبیریں کرنی ہوگی اپنے گھر کو استحکام بخشنے میں اور گھر کو مضبوط بنانے میں. سب سے پہلا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان, شوہر اور بیوی کے درمیان جو رابطہ ہے, جو تعلقات ہیں, وہ قوی ہوں, مضبوط ہوں. یعنی یہ تعلقات اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ جو اعضائے خانہ ہیں ایک مثبت اثر اس کا مثلا دوسرے اعضائے خانہ پہ پڑے, دوسرے جو آس پاس کے رہنے والے ہیں ان پہ پڑے, کہ اتنا عاشقانہ اور اتنا محبت آمیز یہ رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. جو فطری تقاضے, ان فطری تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اس کو شرعی حدود میں ان چیزوں کو پورا کیا جائے. دوسری چیز, کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے نا, مرد جو ہے بے جا غیرت کا شکار ہو جاتا ہے. بے جا غیرت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر مرد عورت کی ضرورتوں کو سمجھ سکے, ان کو ادراک کر سکے, اور اسی طرح سے عورت اپنے مرد کی ضرورتوں کو اور تقاضوں کا صحیح جواب دے اور بر وقت جواب دے, تو یہ سب سے بڑی تدبیر ہے جو ایک مثبت اثر ان اعضائے خانہ پہ چھوڑتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا, اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت اور صحیح معنوں میں انجام دینا. اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے, ان ذمہ داریوں کو اپنایا جائے, تو اس یہ بھی ایک اہم تدبیر ہے کہ جو اس گھر کو ترقی یافتہ بنا سکتی ہے. مثلا عورت کی کچھ ذاتی اور تخلیقی خوبیاں ہیں جو مرد کے اندر نہیں پائی جاتی, وہ عورت کی ذمہ داری ہے. مثلا بچے کو جنم دینا, بچے کی پرورش کرنا, حاملہ ہونا, اس طرح سے بچے کو دودھ پلانا, اگرچہ یہ فریضہ نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا, لیکن ایک اخلاقی ضابطے کے تحت جیسے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہترین غذا ہوتی ہے بچے کے لیے, اس نوزاد کے لیے, اس نومولود کے لیے. لہذا اور اس کے بدلے میں وہ عورت جو ہے وہ تقاضا بھی کر سکتی ہے, وہ معاوضہ لے سکتے اس کے عوض لے سکتی ہے, لیکن یہ کام مرد سے نہیں ہو سکے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے, کہ وہ بچے کا حمل ٹھہرائے. اور اسی طرح سے گھر کی نگہبانی, گھر کی دیکھ ریکھ, یہ بھی عورت کو زیادہ لبھاتا ہے اور عورتوں میں اس کی خاصی مہارت ہوتی ہے. اگرچہ آج کل بہت ساری ٹیکنیکیں سکھائی جاتی ہیں اور مرد بھی سیکھتے ہیں, لیکن طبیعت کے اعتبار سے اور جو اس کا فطری تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے, اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے, اس کو سجا سکتی ہے. اسی طرح سے مرد بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے. مثلا مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نان نفقے کی تلاش میں رہے, وہ عورت کے لیے اور دیگر اعضائے خانہ جو گھر میں رہتے ہیں, بچے رہتے ہیں, ان کی پرورش کا اہتمام کرے, گھر کی سرپرستی کرے, یعنی گھر میں جو بھی اصلی فیصلہ ہو, جو بھی اہم فیصلہ ہو, مشورے کے ساتھ ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنی بیگم کے ساتھ مشورے کے ذریعے سے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ اس مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور مرد اس ذمہ داری کو بھی بخوبی سنبھالے. لہذا اگر اپنی ذمہ داری ہر کوئی سنبھالے تو اس کے ذریعے سے یہ بہترین تدبیر ہے ایک گھر کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.